بر محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوجہ پیر ہائی شیعہ اثنا شری جماعت کی جانب سے تمام حضرات و خواتین کو رمضان المبارک کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستانی سیاست میں تشیع کا کردار کے عنوان پر ایک ٹاک شو منعقد کیا جانا ہے. میں گزارش کروں گا اس ٹاک شو کے میزبان بردر شاکر علی راؤ جانی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ اس ٹاک شو کو آگے بڑھائیں. بر محمد و آل محمد صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے برادر ہادی نے آپ سے ذکر کیا کہ آج کا ہمارا یہ ٹاک شو پاکستانی سیاست میں تشیع کے کردار کے عنوان سے انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس ٹاک شو کے حوالے سے ہمارے مہمانان گرامی کہ جو انشاءاللہ اس ٹاک شو میں ہماری رہنمائی کریں گے، میں گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین مولانا ناظر تقوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. آغا ناظر تقوی کی شخصیت آپ تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ واقف ہیں، علمی حوالے سے ان کی خدمات بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس حوالے سے تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا عملی میدان میں جس طریقے سے معاملہ رہا ہے اور جس طرح سے ایکٹیولی یہ سیاسی حوالے سے ایکٹیو رہے ہیں، یہ تمام نوجوان اور تمام جو ہمارے برادران ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس حوالے کو جانتے ہیں. خدا انشاءاللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کروائے. اور میں اب گزارش کروں گا ہمارے اگلے مہمان قبلہ مولانا نقی ہاشمی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی یقیناً کہ ان کی علمی خدمات اور جو تمام معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عملی میدان میں نوجوانوں کے ساتھ جس طریقے سے لنک ہو کر اور یہ معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں، الحمدللہ یہ بھی ایک بہت قابل ستائش عمل ہے ان کا، اور انشاءاللہ اس طریقے سے یہ قوم کی خدمت کرتے رہیں گے اور خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. میں آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ ان دونوں مہمانان گرامی کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی مزید توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیں. جو مومنین پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے کی طرف آ جائیں تاکہ تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ ٹاک شو کا مزید بہتر کیا جا سکے. درود پڑھ دیں اور درود پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تھوڑا سا آگے آ جائیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومن کرام، پاکستانی سیاست میں تشیع کے کردار کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جتنی ضروری چیزیں ہیں اس کو جس حد تک بھی ٹائم فریم میں رہتے ہوئے کمپلیٹ کیا جا سکے، اور کوشش کریں گے کہ مہمانان گرامی زیادہ سے زیادہ ہمارا انشاءاللہ اس میں انپٹ دیں. کوشش کریں گے کہ سیاست کے حوالے سے کہ آیا سیاست ہے کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستانی تاریخ کے اندر ہمارے کیا معاملات رہے ہیں، تحریک پاکستان سے لے کر آج تک پاکستانی سیاست میں تشیعوں کا کردار کیا رہا ہے، اور پھر کرنٹ سچویشن میں ہمارے معاملات کیا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت ساری جو مبہم چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانان گرامی سے اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں. اور ٹاک شو کے دوران انشاءاللہ ہمارے والنٹیئرز آپ کے درمیان موجود ہوں گے، تو آپ سے سوالات جو آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ٹاک شو کا پارٹ ہی بنائیں، اور وقت مقررہ وقت کے اندر ان تمام کوشچنس کو بھی کوشش کریں گے کہ لے کر اور انشاءاللہ سیٹسفیکشن تک اس کو ختم کر سکیں گے. قبلہ، لفظ سیاست اتسلف ایک کوشچن بنتا ہے. عمومی طور پر ہم جو جانتے ہیں وہ سیاست اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک پارٹ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے سیاست کا کہ جو حکومت ہے اور جو حکومتی امور انجام دیے جاتے ہیں حکومتی کارندوں کے ذریعے سے اس کو ایک سیاست کا نام دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک سیاست ہم دیکھتے ہیں جو شاید اپوزیشن کی سیاست کہلاتی ہے، کہ یعنی وہ تمام تحریکیں، وہ تمام چیزیں کہ جو کہ حکومتی کسی فیصلوں یا ان کی پالیسیز پہ اثر انداز ہو جائیں، تو اس حرکت کو جو ہے ہم سیاست کا نام دے رہے ہوتے ہیں. اور تیسری ایک سیاست جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ ہماری اسٹریٹ پالیٹکس جسے کہتے ہیں، کہ جہاں پر ہماری عوام جو بیچاری کسی بھی حوالے سے اثر انداز تو نہیں ہو سکتی لیکن اپنی رائے ضرور دے رہی ہوتی ہے کہ فلاں چیز حکومتی حوالے سے یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک عمومی حوالے سے ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ موجود ہے سیاست کا، لیکن بیفور کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پہ اس چیز کو ڈسکس کا آغاز کریں کہ بھئی پاکستانی سیاست میں تشیع کا کردار کیا ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں کہ سیاست ایگزیکٹلی ہے کیا، دین میں اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ جب ہم دین میں بات کرتے ہیں کہ آیا دین اور سیاست جدا نہیں ہے، اور آئمہ سے ہمیں کئی احادیث بھی اس حوالے سے ملتی ہیں، تو وہ سیاست جن کو آئمہ نے ذکر کیا ہے یا جس کا قرآن میں ذکر ہے یا جس کا اسلام نے ذکر کیا ہے، وہ بیسکلی سیاست کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ اگر نکیش بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے اسٹارٹ کریں انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعین وهو خیر المعین۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ جو ابھی تک ماہ رمضان کی برکت آپ لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے، امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ آپ نے اس ماہ رمضان کی معنویت سے استفادہ کیا ہوگا، اور جو وقت رہ گیا انشاءاللہ اس میں ہم متوجہ ہیں کہ جو دن ہمارے پاس رہ گئے اس محرم کی یا اس ماہ رمضان کی معنویت سے ہم استفادہ کر سکیں۔ جو سوال شاکر بھائی نے اٹھایا ہم سیاست، تو میں کسی جگہ دیکھ رہا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ساسات الناس کا، یعنی عوام کے درمیان سب سے زیادہ سیاسی لوگ، یا وہ لوگ کے جو امور کو منظم کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو امور کو جہت دینے کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ کے جو عوام کے کاموں کو منظم کرتے ہیں، تنظیم دیتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ تاریخ کے لحاظ سے ہم عملی اقدامات کو کہ جو خلافت سے متعلقہ ہوں، جو وظائف ہیں ولایت کے یا امامت کے، ہم جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو عملی اقدامات کو کہتے ہیں سیاست، لیکن اصل میں لفظ ساسات سیاست یہ منظم کرنا ہے، امور کو منظم کرنا ہے، لغوی پہلو ہے، لیکن اصطلاح میں جیسے جیسے انشاءاللہ ابھی بات آگے بڑھے گی ہم پر یہ بات کھلے گی کہ اہل بیت علیہم السلام اپنے زمانے کے تمام امور میں انسان، ایک عام انسان، تمام امور میں اس کے رہنما تھے، ہر لحاظ سے اس کے ذمہ دار تھے اس کے کاموں کے۔ تو ہم اس طرح سے سیاست یعنی تمام امور کو منظم کرنے والی شخصیت کے طور پہ اہل بیت علیہم السلام کو دیکھتے ہیں۔ تو سیاست خود بعد میں تفسیر میں گندی ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، صاف ہوتی ہے، لیکن لغوی لحاظ سے اور اس زمانے کی اصطلاح کے لحاظ سے برا عمل نہیں تھا، غلط عمل نہیں تھا، بہترین پسندیدہ عمل تھا، انبیاء کرتے رہے، ائمہ کرتے رہے۔ ہمارے زمانے میں تھوڑا سا لوگوں کے کاموں کو منظم اور انہیں صحیح جہت دینا ہی ہے سیاست، لیکن ہمارے زمانے میں تھوڑا سا اس کا کچھ چہرہ خراب ہو گیا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ سیاست، یہ چلیں میں بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اس موضوع بات کروں گا۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ یعنی اگر آپ کے جواب کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمومی معنی ہیں کہ جو لوگوں کے امور کو منظم کرنا، اور اسی حوالے سے سیاست کو دیکھا گیا ہے۔ تو اگر نظر قرآن کے اندر یا جو ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک اسلامک پولیٹیکل سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ جس کے اندر بظاہر جو ہے وہ تین چیزوں کو بہت بیسکلی جو ہے وہ امپورٹنس دی گئی ہے، جس میں توحید ہے، اس کے بعد رسالت، اور اس کے بعد امامت ہے۔ تو یہ جو ایک پورا ایک سلسلہ ہے اور اس پولیٹیکل جو نظام کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے رب دیتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اس سیاسی اپنی اس ڈیفینیشن کو ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ ارتباط کریں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور تمام مومنین کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ یہ کتنا اہم موضوع جو اس وقت کی ضرورت تھا آپ نے اس پر مدعو کیا اور اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، اور خدا وند مطال کی بارگاہ میں یہی امید ہے کہ پروردگار اس فکر کو، اس سوچ کو اور اس کام کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے جیسا کہ ہمارے مولانا نے عرض کیا، اپنے امور کو منظم کرنا، اپنے امور کو ترتیب دینا، سیاست لفظ نکلا ہے گھوڑے کو سدھارنے والا جو ہوتا ہے شاید اس کو، جو گھوڑے کو ترتیب تربیت دیتا ہے، جو گھوڑے کو سکھاتا ہے، جو یعنی گھوڑے کی تربیت کرتا ہے، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے سیاست، اس سے نکلا ہے. یعنی معاشرے کو ایک معاشرہ ہے جس کی تربیت کی جاتی ہے مختلف پہلوؤں سے، اس معاشرے کو نظم دیا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر جو بگڑے ہوئے امور ہیں ان کی اصلاح کی جاتی ہے، اسے سیاست کہتے ہیں. اب سیاست کے بہت سارے پہلوہات ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ معاشرے کو چلانے کے لیے، معاشرے میں نظام کو، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، معاشرے کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک حاکم ہونا چاہیے، چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ فاسق ہو، تاکہ وہ لوگوں کے امور کو چلا سکے، نظام اور سسٹم کو چلا سکے. یہ روایت میں کہ ایک ایسا حاکم ہو چاہے تمہارا فاسق ہو یا عادل ہو، وہ تاکہ اس نظام کو ترتیب دے سکے، اس نظام کو چلا سکے. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو سیاست کا جب نام آتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 1400 سال میں ایک ہی سیاست کا چہرہ دیکھا ہے، جبکہ ہماری سیاست ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہماری سیاست ہے. یعنی جو کچھ بھی اس کے درمیان ہو رہا ہے یہ سب دین کے گرد گھوم رہا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی دین سے ماورا چیز ہے، کوئی دین سے سیاست الگ چیز ہے، کوئی نئی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. جب تفصیلات میں جائیں گے، جیسے مولانا نے کہا تفصیلات میں جائیں گے تو وضاحت کریں گے. دیکھیے یہ سیاست سے لوگ متنفر اس وقت ہوئے، جیسے کہ مولانا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک خود جملہ کہا، واللہ ما معویتا بیادہ منی ولکن نہ یقدرو یفجرو، کہ امیر شام مجھ سے بڑا سیاست دان نہیں ہے، امیر شام مجھ سے بڑا سیاست دان نہیں ہے، نہ سیاست مدار ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پیر کھلے ہیں، اس کے ہاتھ پیر آزاد ہیں، اس کے یہاں ظلم و جور، قتل و غارت گری، بربریت، وہ جو کچھ کر سکتا ہے، اس کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے. جبکہ قتل و غارت گری، ظلم و جور، بربریت، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کرنا، یہ سب سیاست نہیں ہے. سیاست وہ ہے کہ جس میں تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تمام لوگوں کے حقوق کی رعایت کی جائے، لوگوں کا جن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے ان لوگوں کے ہاتھ کو مضبوط کیا جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے، اور نظام کو ایک اچھے انداز میں چلایا جائے، اس انداز میں چلایا جائے جس طرح آئمہ اہل بیت نے ہمیں نظام دیا ہے. اگر اس کے مطابق نظام چل رہا ہے، جیسے مولا کائنات کی حکومت ہمارے سامنے ظاہری ایک نمونہ مولا کائنات کی حکومت کا ہے. مولا کائنات کی حکومت کے اصول دیکھیے آپ، ان کے نہج البلاغہ کے اندر خطوط دیکھیے، مالک اشتر کے خطوط پڑھیے. یہ مولا کائنات نے ایک سیاست کا، سیاست حقیقی کا ایک راستہ اور سیاست کا ایک آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھو معاشرے کے اندر کیونکہ اتنی بے راہی ہے، اتنے منتشر ہیں لوگ، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ سیاست علوی کیا ہے، سیاست عموی کیا ہے. مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں بہت مشکلات اٹھائی، لیکن ایک سیاست کے چہرے کو صاف اور شفاف کر کے پیش کیا کہ جو لوگ دین کی خدمت کریں، جس حکومت میں دین پروان چڑھے، دین کی بنیادیں مضبوط ہوں، لوگوں کے حقوق کی رعایت ہو اور عوام مضبوط ہو اور قوم اچھے راستے پر آئے، یہ سیاست علوی ہے، یہ سیاست الہی ہے. اس کے علاوہ جو بھی سیاست ہو رہی ہے وہ دین کے نام پہ سیاست ہو سکتی ہے، بربریت ہو سکتی ہے، لیکن وہ سیاست نہیں ہو سکتی.
ایسے واقعی جس طرح کنسیپچولی یہی ہے کہ سیاست کے حوالے سے جو بیسک ہمارا اصول ہے اسلامی سیاسی کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ حکومت صرف اور صرف خدا کی ہے، اور اسی الہی حکومت کے درمیان میں رہتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، اور یہی سیاست ہے. اور جب اس ڈیفینیشن کو اگر صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اختلاف تو قطعاً اب نہیں رہتا کہ دین اور سیاست جدا ہو سکتے ہیں. جب ایک یہ ڈیفینیشن سامنے آ جاتی ہے کہ الہی حکومت کا قیام ہے اور الہی حکومت کے قیام کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ نے لوگوں اور مخلوقات الہی کی خدمت کرنی ہے اور ان کو منظم کرنا ہے، تو اس کے بعد کوئی کانسیپٹ رہتا نہیں ہے کہ جس میں یہ سوچا جا سکے کہ دین اور سیاست کو جدا کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ظاہر یہ تمہیدی حوالے سے ہم اس پہ آ رہے تھے، اور اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آنا چاہیں گے. پاکستان میں، پاکستانی سیاست میں تشیع کے کردار کے حوالے سے، قبل اس کے کہ ہم موجودہ صورتحال اور موجودہ چیزوں کی طرف مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک اجمالی سا ہم جائزہ ان پرانی تحریک پاکستان سے لے کر اور آج تک کے ادوار کے درمیان جو رہا ہے، اس میں جو شیعت کا کردار رہا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ خود تحریک پاکستان کے اندر جس طرح سے شیعت نے کام کیا اور شیعہ سنی نے مل کر اس تحریک کے اندر جس طرح سے قربانیاں دیں، اور خود الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح خود اہل تشیع اور اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے لیڈر تھے، ان کی موجودگی اور ان کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنا اس وقت تمام لوگوں کے لیے بہرحال ایک چیز تھی کہ جو واضح طور پر اس وقت بتا رہی تھی کہ اس وقت بہرحال شیعہ سنی کے حوالے سے کوئی کانفلکٹ موجود نہیں تھا، اور شیعت کی جو تمام تر کنٹریبیوشن تھی پاکستان کی طرف وہ ایک عمومی کنٹریبیوشن کے طور پر تھی۔ اس حوالے سے مختلف ادوار آئے تحریک پاکستان سے لے کر اگر ہم آج تک کریں تو بہت سارے ایسے دور نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں شیعت بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ادوار نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ شیعت بہت زیادہ خاموش نظر آتی ہے۔ اب تو یہ تمام تھوڑا سا ایک چاہوں گا کہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا اجمالی جائزہ ڈالیں کہ وہ دور کے جن میں شیعت اگر ایکٹیو تھی تو وہ کس حد تک اثر انداز تھی، اور اگر خاموش تھی تو اس کی کیا مصلحتیں تھیں اس کے پیچھے، یہ تمام چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم بریفلی ڈسکس کر لیں تاکہ پھر مزید ہم آج کے دور کے حوالے سے شاید اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے، اور جب تک اس کا تھوڑا سا ماضی میں جا کر تجزیہ نہیں کیا جائے گا تو شاید آج کے حالات ہم صحیح معنی میں اس کی جو مرض ہے اس کی بنیاد تک نہ پہنچ سکیں۔ دیکھیے، پاکستان کے قیام سے پہلے پاکستان کی جو سیاست، تحریک پاکستان کی جو سیاست جس کا اشارہ آپ نے کیا، پاکستان کی آزادی کی تحریک میں روز اول سے شیعہ جو ہے وہ تشیع جو ہے بہت فعال کردار ادا کیا انہوں نے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ جو آپ نے خود نے بھی اشارہ کیا کہ خود لیڈر ہی پاکستان کے اندر جس نے تحریک کا آغاز کیا پاکستان کی، وہ خود قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وہ خود شیعہ تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے کے اندر علماء، اکابرین اور عوام نے بھرپور انداز میں پاکستان کی آزادی کی تحریک کا آغاز کیا، اور ایک بھرپور انداز میں، اگرچہ کہ برادران اہل سنت بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر تحریک پاکستان کی جو آزادی کی تحریک چلی، اس میں شیعہ ہراول دستہ تھے پاکستان کی تحریک کے آغاز کا۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے اس زمانے کی جو بر صغیر کی جو جھینی جماعتیں تھیں، بالکل اس زمانے کے اندر جماعت اسلامی ہوئی یا جے وی آئی ہوئی، ان لوگوں نے تحریک پاکستان کی جو ہے آزادی کی مخالفت کی تھی اس زمانے کے اندر، لیکن اس وقت بھی برے صغیر کے اندر تشیعوں نے بہت بہترین کردار ادا کیا، مثبت کردار ادا کیا، بہت مضبوط کردار ادا کیا، اور قائد اعظم جو شیعہ لیڈر تھے ان کی قیادت کے اندر پاکستان وجود میں آیا، یعنی پاکستان کے قیام کے لیے جو پاکستان میں تشیعوں نے کردار ادا کی ایک بہت بڑا، پھر راجہ محمود آباد کی جو خدمات ہیں اور جو دولت ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تحریک کی آغاز اور پاکستان کے وجود تک جب پاکستان عمل میں آیا، اس وقت تو تشیع بہت فعال رہی، لیکن پاکستان بننے کے بعد جو یہ 30 سال کا گیپ آیا، اس میں تشیع کا کوئی رول نظر نہیں آتا خاص۔ قیام پاکستان کے بعد یعنی 1947 سے لے کر اور ظاہراً 1977 ایک بیچ میں رول نظر آیا، 1974 کے اندر، 67 کے اندر، 1964 کے اندر سید محمد دہلوی کا، اس طرف بھی میں آپ کے سامنے آؤں گا، لیکن اس 30 سال کے دورانیوں میں تشیع کا کوئی رول نظر نہیں آیا، یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ کیے ہیں، لیکن جو بنیادی اور اساسی کام ہوتے وہ نظر نہیں آتے، نظر نہیں آئے۔ مثلا مثال کے طور پہ اس زمانے کے جب پاکستان وجود میں آ گیا، اس زمانے کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوا بنیادی کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں تشیع اور مضبوط ہوتی، تشیع اور مستحکم ہوتی، نہ ہمارے اس زمانے کے اندر کوئی بڑے ادارے بنے، نہ مساجد تھی کوئی خاص، نہ ہمارے پاس کوئی مدارس تھے، نہ اس زمانے کے اندر پاکستان بننے کے بعد نہ ہماری سیاسی مذہبی کوئی جماعت تھی، نہ سیاسی مذہبی ہمارا کوئی رول تھا۔ ہم نے تشیعوں نے اپنے آپ کو پاکستان کی آزادی کے بعد محدود کر لیا، ہماری ایک ہی تحریک تھی اور وہ تھی عزاداری سید الشہدا، اس کو ہم نے بھرپور انداز میں منایا۔ عزاداری سید الشہدا اس زمانے سے بھرپور انداز میں ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو زمانہ آیا اس میں تشیع بالکل سائلنٹ ہو گئی تھی، اس کا کوئی سیاسی رول نہیں تھا، نہ کوئی سیاسی جماعت تھی، نہ کوئی بہت زیادہ۔ لیکن جب 1964 کے اندر جب تشیع کے حقوق کے اوپر ضرب لگی، تو اس زمانے میں جو تحریک سامنے آئی ہے وہ آئی تھی سید محمد دہلوی نے، جو پہلا اسٹیپ اٹھایا تشیع کے حقوق کے حوالے سے، تشیع کے تحفظ کے حوالے سے، اور یہ تحریک آپ کی کراچی سے چلی تھی، رضویہ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ سید محمد دہلوی ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، ان کی شخصیت تھی، علماء کرام اس پہ اعتماد کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو پہلا تشیع کے حقوق کے حوالے سے جو تحریک بنی ہے وہ ہے شیعہ مطالبات کمیٹی، کہ جس کے ذریعے تشیع کے حقوق کا تحفظ ہوا اور پورے پاکستان میں اس کو لے جایا گیا، اور یہاں تک کہ اس کے مطالبات یہ تھے کہ پاکستان کے اندر اسکولوں میں دینیات شیعہ دینیات الگ کی جائے، اوقاف کا شیعہ بورڈ الگ ہونا چاہیے، اور عزاداری سید الشہداء کے تحفظ کے حوالے سے یہ تحریک چلی تھی، اور اس نے ایک بہت مثبت کردار ادا کیا پاکستان کے اندر، یہاں تک کہ پھر 1968 کے اندر اسلام 1968 کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا کنونشن کیا، جلسہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں شیعہ پہنچے اور حکومت سے مذاکرات ہوئے اور ہمارے یہ مطالبات منظور ہوئے۔ یہاں تک تو پھر تشیعوں نے اپنا رول ادا کیا سیاست کے اندر، لیکن پھر اس تحریک کے بعد پھر ایک بہت بڑا گیپ آ گیا، یعنی پھر وہ سائلنٹ ہو گئے تشیع، پھر اپنے حقوق کے حوالے سے پھر خاموش نظر آئے۔ پھر آپ سید محمد دہلوی کے دور کے بعد اگر کوئی تحرک نظر آیا تو 1977 جب ضیاء الحق کا دور آیا اور اس نے اسلامائزیشن کا اس ملک میں نعرہ لگایا، تو کیونکہ اس زمانے کے اندر پاکستان کے وجود کے بعد جو ہے سید ہمارے قائد محترم جناب مفتی جعفر صاحب اس زمانے سے سیاست میں فعال تھے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس زمانے میں رکن تھے، جب ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کا نعرہ لگایا تو سید جناب مفتی جعفر صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفا دیا، جب انہوں نے استعفا دیا تو تشیعوں کے اندر ایک تحرک پیدا ہوا اور لوگوں نے بڑی پذیرائی دی، اور 1979 کے اندر بکھر کے اندر ایک کنونشن بلایا گیا، یعنی سید محمد دہلوی کے اس گیپ کے بعد تقریباً 8-9 سال کا وقفہ آیا، اس کے بعد بکھر کے اندر کنونشن ہوا، باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ، جس کے پہلے قائد جو ہے وہ آفیشلی قائد تو سید محمد دہلوی کو بھی کہتے ہیں، لیکن تحریک جو وجود میں آئی وہ سید جناب مفتی جعفر کے زمانے کے اندر آئی، اور یہاں سے پھر تسلسل کے ساتھ تحریک کا آغاز ہوا مفتی جعفر کے آخری زمانے کے اندر، کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، تھوڑے سے مسائل ہوئے تھے، وہ اسکرین سے غائب ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد اب تک یہ کنٹینیو سلسلہ چل رہا ہے، ہر زمانے کے اندر تشیع فعال رہی ہے۔
تھوڑا سا روکے کہ مفتی جعفر کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو اس حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ اس وقت ایونٹ ہوا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہوا تھا، اور اس وقت جو مفتی جعفر صاحب نے سینڈ لیا تھا، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کریں تاکہ جو لوگ ہمارے اس وقت موجود ہیں وہ اس حوالے سے۔
میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جب ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا اسلامائزیشن کے، اس کے اندر تشیع کے حقوق کو نظر انداز کیا تھا، اور تشیع کے حوالے سے بالکل انہوں نے ایسی پالیسی بنائی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تشیع کے حقوق پہ ضرب کاری لگی۔ پھر مفتی جعفر صاحب نے جب یہ قائد بنے بکھر کے اندر، تو اپنا ایک پاکستان کے اندر دوروں کا سلسلہ شروع کیا بڑے اچھے انداز میں، بڑی پذیرائی، اور اس کے بعد سید جناب مفتی جعفر صاحب نے اسلام آباد کے اندر راولپنڈی کے اندر ایک کنونشن بلایا، جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک بھرپور انداز میں قوم نے وہاں اس کا ساتھ دیا، تعاون کیا، اور اس کے بعد سیکٹریٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا، سیکٹریٹ کو ہم نے وہاں پر ہمارے لوگوں نے یعنی دھرنا دیا اور اس زمانے کے اندر قبضہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضیاء الحق ہمارے مطالبات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ان کے مطالبات میں سے جو بنیادی مطالبہ تھا وہ تھا کہ جو اسلامائزیشن ہو رہی ہے اس میں فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے اصول وضع کیے جائیں، یعنی فقہ جعفریہ کے جو فیصلے ہوں گے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہوں گے۔ دوسرا زکوٰۃ کا مسئلہ اس میں اٹھا تھا، اس میں بھی ہمیں کامیابی ہوئی تھی، اگرچہ کہ نقصان اس میں یہ ہوا تھا، علماء کا موقف بالکل صحیح تھا، حکومت کو زکوٰۃ دینے سے واجب ادا نہیں ہوتا، علماء کا موقف الگ بالکل صحیح تھا، لیکن نقصان یہ ہوا وہ زکوٰۃ جو ہمارے مدارس کو ہماری مساجد کو ملتی تھی وہ بند ہو گئی زکوٰۃ ہونا، اور جس کا یہ ایک نقصان ہوا، باقی میں سمجھتا ہوں وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ اور اس تحریک کے بعد 1980 کے اندر مفتی جعفر صاحب بیمار ہوئے اس کامیابی کے بعد، اور تقریباً 1983 کے اندر ان کا انتقال ہوا، ظاہراً جو میری معلومات ہے 1983 کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور اس کے تقریباً 7-8-9 مہینے بعد پھر تیسری قیادت۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، ایک میں بتا دوں، یہ جو میں نے آپ کو جو خلاصہ بیان کیا نا، ایسا نہیں کہ اس کے بیچ میں اس زمانے کے اندر کوئی روڑے نہ اٹکائے گئے ہوں، کوئی لوگ نہ کھڑے ہوئے، نہیں، مفتی جعفر کے مقابلے میں بھی لوگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ وہ جو اس زمانے کے ڈکٹیٹر نے جو کمیٹی بنائی گئی، ہمارے علماء کرام نے اس زمانے کے اندر کمیٹی کا انکار کیا اور کہا کہ ہم اس کمیٹی کے اندر جو ہے اپنے مطالبات پیش نہیں کریں گے، ہم سے ڈائریکٹ رابطے کیے جائیں، تو پھر بیک ڈور سے کچھ لوگوں کو داخل کرایا گیا، شیعہ ہمارے اکابرین کو، انہوں نے جا کے مطالبات بنائے اور ایک کمیٹی بنی۔ اس زمانے میں بھی اختلافات ہوئے، مفتی جعفر کے زمانے میں بھی ہوئے، لیکن اس ایک سال کے بعد دوبارہ بکھر کے اندر جو ہے اجلاس بلایا گیا مجلس عاملہ کا، سپریم کونسل کا، جس کے اندر اتفاق کے رائے سے وہ دستور جو مفتی جعفر صاحب نے دیا تھا، اسی دستور کے مطابق
قائد شہید کو دوسرا قائد منتخب کیا گیا بکر کے اندر، جس دن 10 فروری، میرا ظاہر خیال ہے 10 فروری 1984 کو جس دن بکر کے اندر قائد شہید کو قائد منتخب کیا، اسی تاریخ کو اسی دن پنڈی کے اندر ایک قیادت کو اور کھڑا کیا گیا۔ تو یہ زمانہ، اس زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے، پھر آگے بات بڑھے گی تو میں تفصیلات انشاءاللہ آگے
جی۔ ذکر جو میں نے تھوڑا سا آپ سے گزارش کی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو بات ہوئی اور اس وقت جو شیعت نے سٹینڈ لیا، پرپز یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا کنسیپٹ ہمارے ہاں یہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ آبادی کا تناسب، ہم مائنورٹیز میں ہیں اور بینگ مائنورٹی ہم شاید بہت زیادہ سیاست پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے اور اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آگے سٹیپس نہیں لینے چاہیے، شیعت پلیٹ فارمز پہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور میں آئی واز جسٹ گوئنگ دا اسٹیٹسٹکس کے کس طریقے سے جو ڈفرینٹ ویب سائٹس نے سرویز کیے اور تمام چیزوں کو دیکھا، تو اسے یہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ کیونکہ پراپر سینسس تو یہاں پر پاکستان میں ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن جو انڈیویجول سرویز ہوئے ہیں تو میکسیمم سائٹس پہ جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کے حساب سے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 200 ملین کی ہماری ٹوٹل آبادی ہے اور اس کے اندر الحمدللہ 20% جو ہے وہ شیعت ہے، 20% شیعہ آبادی ہے، یعنی کہ تقریباً کچھ 40 ملین کے قریب یہ آبادی بنتی ہے جو مختلف علاقوں میں اس وقت موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بڑی قوت ہے جو کہ شاید اس وقت، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کیجیے گا، کہ ایران کے بعد اگر شاید کوئی دوسری بڑی آبادی شیعت کی موجود ہے تو وہ یہاں پر پاکستان کے اندر ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے کہ یار عراق از آلسو دیئر، کہ عراق کے اندر بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے، لیکن اٹ سیلف عراق کی اپنی آبادی ہی 20-21 ملین ہے، اس کی ٹوٹل آبادی اپنی 20-21 ملین ہے اور اس کا تقریباً 93% جو ہے وہ شیعت ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس کنسیپٹ کے حساب سے دیکھیں تو شاید ہماری سیکنڈ بہت بڑی ایک شیعت آبادی ہے کہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ایک کنسیپٹ جو لوگوں کے ذہن میں اگر موجود ہے کہ شیعت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارا بہت زیادہ مختلف علاقوں کے اندر موجود ہونا اور ڈفرینٹ علاقوں کے اندر موجود ہونا اور جو حلقہ بندیاں اس وقت پاکستان کے اندر ہوئی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے پاکستانی سیاست کے اندر؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آغا نے بھی ڈسکس کیا کہ دہلوی صاحب کے دور سے لے کر مفتی جعفر اور پھر شہید قائد کے حوالے سے بھی، تو باقاعدہ طور پر شاید ہم الیکشنز کے حوالے سے یا اس حوالے سے سیاسی طور پہ ہم بہت زیادہ انوالو نہیں ہو سکے ان دنوں میں، اور آج ہم نے اب آج کی جو سیاست ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں جو باقاعدہ الیکشنز کی سیاست کے اندر بھی باقاعدہ اپنے آپ کو انوالو کیا ہے۔ تو کیا یہ جغرافیکل لوکیشنز اور اس کے حوالے سے چینجز ہیں اور اس کی آبادی کے تناسب کے جو چینجز ہیں اس کی مناسبت سے ہم یہ سارے معاملات کو، اسٹیپس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو آپ دیکھیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے محسوس کیا کہ سوال کتنا لمبا ہے، تو سوال اتنا لمبا ہے تو اس کا جواب بھی اب لمبا ہی ہونا چاہیے، ذرا اس میں تحمل کیجیے گا آپ، آغا اجازت ہے نا؟ جی بسم اللہ، دو تین باتیں میں آغا صاحب کی باتوں میں اضافہ کرتے ہوئے کہ جیسے پاکستان بنتا ہے، حقیقت تو یہ تھی کہ اس زمانے میں پاکستان اتنا برا نہیں تھا، اتنا متعصب پاکستان نہیں تھا کہ جہاں پر اس طرح کا فرق ہوتا کہ شیعت کتنا رول پلے کر رہی ہے اور سنی کتنا رول پلے کر رہے ہیں۔ ہم سبھی نے رول پلے کیا، سبھی نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس وقت پاکستان مد نظر تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ مد نظر تھا، ایک سرزمین چاہیے تھی مسلمانوں کو کہ جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں، قربانی دینے والوں میں برابر کا حصہ تھا، کبھی نہیں سوچا کہ شیعہ اتنا ہے سنی اتنا ہے۔ یہ آج کا پاکستان بہت برا ہے جس نے ہمیں سوچنے میں مجبور کر دیا کہ قائد اعظم شیعہ تھے، ہمیں سوچنے میں مجبور کر دیا کہ راجہ صاحب محمود آباد شیعہ تھے، یا ہمیں سوچنے میں مجبور کیا، واللہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر جو آغا نے کہا کہ ہم نے کافی عرصے جو ہے وہ خاموش زندگی بھی گزاری، اس کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے بیچارہ بننے کے بعد سے جو ہے نا متعصب ہو گیا، ہونے کے بعد یہاں پر باقاعدہ تعصب کے بیچ بوئے گئے، جنہوں نے کہا جیسے آغا نے کہ پاکستان کی مخالفت کی، انہیں نے بعد میں پاکستان پہ قبضے کی کوشش کی جب وہ مسلط ہونے لگے پاکستان پر۔ تو یہ واقعی ایک بڑا گروہ تھا کہ جو سائلنٹ ہو گیا، جس نے محسوس کیا کہ ہم نے تو اس لیے قربانی نہیں دی تھی، اس لیے پاکستان کو نہیں بنایا تھا، ہمیں خاموش ہونا پڑا۔ پھر بات آگے بڑھی، ہم نے دوبارہ سے اس وقت سر اٹھایا، یا ہم دوبارہ سے اس وقت منظم ہوئے، ہم نے دوبارہ پھر اس وقت جمع کیا کہ جب جاولنگ صاحب کا زمانہ آتا ہے، اور انہوں نے آنے کے بعد ایک اس سے پہلے والا جیسے آغا نے کہا کہ 64 میں سید محمد دہلوی، اور وہ بھی ایشو یہی تھا کہ مسلط کیوں کرتے ہو، اگر تم نے خود ہی یا تو دینیات اس طرح سے بناتے کہ سب کے لیے قابل قبول ہوتی، لیکن اگر دینیات تم نے اس طرح سے بنائی کہ اس میں کچھ ایسے عقائد کی جن سے ہمارا ٹکراؤ ہے، کچھ ایسے مسائل کے جسے ہم قبول نہیں کرتے، تو یا تو وہ رکھو مت، رکھ رہے ہو تو پھر کہہ دو کہ بھئی یہ شیعہ کی یہ سنی کی ہے۔ یعنی یاد رکھیے گا، کبھی بھی بیس ہم نے نہیں بنائی اختلاف کی، ہم نے کہا سمجھا سوچا کہ نہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں آپ نے مسائل کھڑے کیے